تارے سر بسر یہ زمین کو یہ بیروبر یہ فلک پہ تارے سر بسر یہ فلک پہ تارے ہیں سر بسر تیری عظمتوں کے مظاہر تیری حمد پاک میں ہم نوا تیری عظمتوں کے مظاہر تیری حمد پاک میں ہم نوا یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جلوگر ہے نظام شمسی جو جلوگر ہے یہ تیری شان میں مد خان ظہور تیرا یہ برملا ہے یہ تیری شان میں مد خان ظہور تیرا یہ برملا تیری سنا تیرا وصف کیسے کریں بیان تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصے سے یہاں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے. فلسطین غزہ کھنڈر بن چکا ہے. اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی پوری شدت سے جاری ہے, جس کے دوران اب 43,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں, جبکہ 80,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. مساجد, مدارس, ہسپتال اور امدادی مراکز تک کو گولہ باری کا نشانہ بنانے میں کسی شرم و حیا کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. شہید اور زخمی ہونے والوں میں سے 2/3 معصوم بچے, عفت مآب خواتین, عمر رسیدہ بزرگ شامل ہیں. المیہ یہ بھی ہے کہ اس ساری صورتحال میں عالمی ضمیر مردہ ہو چکا ہے. نام نہاد بین الاقوامی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, اور فلسطینی مسلمانوں کی کھلے بندو نسل کشی کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا کرنے پر تیار نہیں. ستم بالا ستم یہ بھی ہے کہ مہذب ہونے کے دعوے دار اور انسانوں ہی نہیں جانوروں بلکہ درندوں تک کے حقوق کے علم بردار مغربی دنیا انتہا کو پہنچ چکی ہے. اسرائیلی ظلم و ستم برداشت نہیں ہو پا رہے ہیں فلسطینی عوام سے, لیکن پھر بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے. امریکہ, برطانیہ اور یورپی ممالک نہایت ڈٹھائی سے اسرائیل کی پشپناہی اور سرپرستی کر رہے ہیں. ایک جانب مظلوم, مجبور اور محصور نہتے فلسطینی مسلمانوں کو خوراک اور ادویات تک فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور نت نئی رکاوٹیں اور پابندیاں اس کے راستے میں حائل کی جا رہی ہیں، جبکہ یہ مہذب اور امن و ترقی کے دعوے دار مغربی ممالک کھلے بندوں اسرائیل کو اسلحہ، گولہ بارود اور مالی وسائل دھڑا دھڑ مہیا کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ جیسے اداروں اور سلامتی کونسل میں بھی ویٹو پاور کے استعمال کے ذریعے سیاسی و سفارتی سرپرستی دہشت گرد اسرائیل کو مہیا کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے سب سے زیادہ شرمناک کردار 60 کے قریب مسلمان ممالک کے عالمی استعمار کے غلام حکمرانوں کا ہے، جو بے پناہ مادی وسائل کے مالک ہونے کے باوجود اپنے مظلوم اور مجبور فلسطینی بھائیوں کو عملی امداد فراہم کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی حمایت میں زبان تک کھولنے اور کھل کر اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کی مذمت تک کرنے کو تیار نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عوام کی سطح پر مغربی ممالک میں عموماً اور مسلمان ممالک میں خصوصاً اسرائیل اور اس کے سرپرستوں اور غلام ذہنیت کے مسلمان حکمرانوں کے طرز عمل پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ اس کا اظہار بھی بہت بڑے بڑے مظاہروں کے ذریعے کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اختیارات پر قابض اور فیصلہ کن اقدام کے اہل حکمراں بہرحال ان کی آواز اور احتجاج پر بھی کان دھرنے کو تیار نہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم اور 40 ممالک کی اسلامی فوج کا معاملہ بھی کچھ یوں ہے کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نہ نکلا۔ جی ہاں سامعین، ایرانی کارروائی پر ایران بھر کے علاوہ بیت المقدس، بیروت اور دنیا کے کئی دوسرے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں اور جشن منایا گیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑے امریکہ، برطانیہ اور دوسرے دوست ملکوں کی مدد سے ایرانی ڈرونز اور میزائل تباہ کر دیے، مگر مغربی میڈیا نے یہ بتا کر اس دعوے کی قلعی کھول دی ہے کہ اسرائیل میں فوجی ٹھکانوں کو توقعات سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر قائم اس ناجائز ملک میں خوف و ہراس کا عالم ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، تعلیمی نظام معطل ہے اور نظام زندگی بے یقینی کا شکار ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم ایران کے خلاف جوابی کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے، جنہیں امریکی صدر نے بتایا کہ تم ایران پر حملہ کرو گے تو امریکہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، البتہ اسرائیل پر حملہ ہوا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ دنیا کو حیرت ہوگی کہ اگر وہ اس عہد پر عمل بھی کریں، کیونکہ ایک طرف وہ ہلکے پھلکے انداز میں اسرائیل سے کہتے رہے ہیں کہ غزہ جنگ بند کرو، مگر ساتھ اسے جاری رکھنے کے لیے اسلحہ، لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز بھی بھیجتے رہے ہیں تاکہ کوئی فلسطینی بچ نہ جائے۔ جی ہاں سامعین، ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ظالمین خصوصاً اسرائیل کو نیست و نابود کرے اور فلسطینیوں کو امن و امان، سکون اور خوشیاں نصیب کرے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں ہمارا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 اردی بہشت، 17 شوال اور 26 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات اردی بہشت سن 7 ہجری شمسی کو ایرانی سرداروں نے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ واضح ہے کہ خسرو پرویز کے دور میں ایرانیوں اور مشرقی روم کے شہنشاہ ہیراکلیس کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں ایرانیوں کو فتح ہوئی۔ ہیراکلیس نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے موجودہ ترکی میں آبنائے داردانیل کو عبور کرنے اور علاقے کی تمام سرزمینوں کو فتح کرنے کے بعد ایران پر حملہ کر دیا۔ خسرو پرویز نے اس شکست کے بعد راہ فرار اختیار کی، اور اسی وجہ سے تیسفون کے فوجیوں اور عوام نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں خسرو پرویز کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ مارا گیا۔ 17 شوال سن 5 ہجری قمری کو جنگ خندق ہوئی، اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کی لشکر کشی کی خبر ملی تو آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ نیز خدا آپ نے بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ جب مشرکین کا لشکر مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چند روز بعد قریش کے بعد نامور پہلوانوں کے خندق پار کرنے پر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا اور عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدوت کے مارے جانے کے بعد دوسرے کفار فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ابو سفیان کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ مدینے کا محاصرہ ختم کر کے مکہ واپس لوٹ گئی۔ سترہ شوال سن 1263 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے مسلمان عالم دین سید ابراہیم کربلائی کا کربلائے معلی میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1214 ہجری قمری میں ایران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے کربلا چلے گئے اور اپنی وفات تک اسی شہر میں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کی، جن میں دلائل الاحکام و نتائج الافکار خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چھبیس اپریل سن 1933 عیسوی کو جرمنی کا جاسوسی ادارہ گیسٹاپو قائم کیا گیا۔ اس دہشتناک ادارے کا بانی ہٹلر کا ایک اعلیٰ افسر اور نازی جرمنی کا مارشل ہرمن گورنگ تھا۔ گیسٹاپو کا مطلب سرکاری خفیہ پولیس ہے۔ اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد ان لوگوں کو گرفتار کرنا اور پھانسی دینا تھا جو کسی بھی طرح سے نازیزم اور ہٹلر کے مخالف تھے۔ دوسری جنگ عظیم اور نازیزم کے خاتمے کے ساتھ ہی گیسٹاپو ادارہ بھی ختم ہو گیا۔ چھبیس اپریل سن 1954 عیسوی کو تاریخی جنیوا کانفرنس سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شروع ہوئی، جس میں 19 ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں ایشیا، یورپ اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نے مشرق بعید کے مسائل اور واقعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جنیوا کانفرنس 77 روز کے بعد جزوی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ واضح ہے کہ چین کے نمائندے نے پہلی بار اس بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ چھبیس اپریل سن 1964 عیسوی کو دو ملکوں تانگانیکا اور زنگبار کے اتحاد سے جمہوری ملک تنزانیہ وجود میں آیا۔ تانگانیکا اور زنگبار اتحاد سے قبل مختلف ملکوں کے زیر تسلط تھے، جن میں آخری برطانیہ تھا۔ برطانوی استعمار کے خلاف عوام کی جدوجہد کے نتیجے میں تانگانیکا 1961 میں اور زنگبار 1963 میں آزاد ہوا۔ 1964 میں اس وقت کے تانگانیکا کے صدر جولیس نائریرے نے، کہ جنہوں نے برطانوی استعمار کے خلاف عوامی جدوجہد کی قیادت کی تھی، 1964 میں زنگبار کے ساتھ اتحاد کی تجویز پیش کی، جس پر اسی سال 26 اپریل کو عمل درآمد ہو گیا۔ نائریرے کو بابائے تنزانیہ کہا جاتا ہے اور وہ اس ملک کے پہلے صدر تھے۔ تنزانیہ افریقہ کے مشرق میں بحر ہند کے کنارے پر واقع ہے اور کینیا، کانگو، یوگینڈا، روانڈا، برونڈی، زیمبیا، ملاوی اور موزمبیق اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ 26 اپریل سن 1986 عیسوی کو سابق سوویت یونین اور موجودہ یوکرین میں واقع چیرنوبل ایٹمی بجلی گھر میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایٹمی تابکاری کے اثرات ایک وسیع علاقے میں پھیل گئے۔ سابق سوویت یونین نے پہلے تو اس ایٹمی بجلی گھر میں دھماکے کی تردید کی، لیکن تابکاری اثرات کے وسیع پیمانے پر پھیلنے کے بعد اس نے اس دھماکے کا اعتراف کیا اور اسے تکنیکی خرابی کا نتیجہ قرار دیا۔ نیز اس ایٹمی بجلی گھر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سابق سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یوکرین نے مغربی ملکوں کے مالی تعاون سے چیرنوبل ایٹمی بجلی گھر کو مکمل طور پر بند کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اگرچہ اس وعدے پر پوری طرح عمل نہیں ہوا، لیکن یوکرین نے اسے سن 2000 میں مکمل طور پر بند کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ غاصب سینی حکومت کی، جس کو مغرب کی مکمل حمایت حاصل ہے، درندگی اور جرائم کے مقابلے میں غزہ کے عوام کا تاریخی سر بہت عظیم ہے، جس نے اسلام کا سر بلند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن کی خواہش کے برخلاف مسئلہ فلسطین دنیا کے اہم ترین مسئلے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کے عوام کا قتل عام اور ان کی نسل کشی ہر باضمیر انسان کو متاثر کر رہی ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران غزہ کے مظلوم اور صابر عوام کی حمایت میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ عوام آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بین الاقوامی رائے عامہ اور اسی طرح عالم اسلام بالخصوص عرب دنیا کے عوام کی جانب سے غزہ کے عوام کی حمایت کو بہت ہی اہم قرار دیا اور فرمایا ہے کہ فلسطین کے استقامتی محاذ کے تشہیراتی اور ابلاغیاتی اقدامات اب تک بہت اچھے تھے اور سینی دشمن سبقت لے گئے، اس میدان میں مزید اہتمام کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ فلسطینی مجاہدین خود میدان جنگ کو کنٹرول کرنے کی توانائی رکھتے ہیں، جیسا کہ آج تک انہوں نے میدان جنگ اپنے ہاتھ میں رکھا اور سینی حکومت کو کاری ضرب لگائی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج غزہ میں استقامتی محاذ کے جوان قرآنی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اور غزہ میں استقامتی محاذ دشمن کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، نیز خداوند عالم غزہ کے عوام کی مدد کرے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عالم اسلام سرطانی غدے صہیونزم کی نابودی کا مشاہدہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مزاحمتی فورسز اور غزہ کے عوام کو میدان کا فاتح قرار دیا اور فرمایا کہ غزہ اور فلسطینی عوام کی عزت و استقامت کا عوج اور 6 مہینے کی جنگ میں صہیونی حکومت کو حاصل ہونے والی ناکامیوں کے پیچھے خداوند عالم کا خاص لطف و کرم شامل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے اتحادی عرب حکمرانوں کے ساتھ مل کر گزشتہ 74 برسوں سے مسئلہ فلسطین کو دبانے کی ناکام کوشش کریں، لیکن مسئلہ فلسطین روز بروز مزید نمایاں ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ یوم القدس کے موقع پر ہمارا بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین پر راسخ اور پختہ ایمان، اور ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ بیت المقدس ان کے اصلی وارثوں کو مل جائے گا، اور آوارہ وطن فلسطینی ایک دن فتح کے ساتھ اپنے وطن پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ غزہ پر سینی جارحیت اور عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف پایا جانے والا غم و غصہ اور بڑی بڑی ریلیاں انتفاضہ قدس کی وسیع اور روز افزو کامیابیوں، نیز فلسطینیوں کی بھرپور جد و جہد کے ساتھ اس سال کا عالمی یوم القدس عالم اسلام کی تاریخ کا ایک الگ ہی یوم القدس تھا، اس لیے بھی کہ وقتی اور جعلی سینی حکومت کی فوجی طاقت کا بھرم ٹوٹ چکا ہے، اور خود سینیوں کو بھی اس حقیقت کا اعتراف ہے، اور ایسے حالات میں اس بار امت مسلمہ اور فلسطینی قوم کی جد و جہد کی تاریخ میں یوم القدس ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ سامعین، لیجیے آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں۔ پروگرام درخشاں ستارے۔ عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے، اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک سن 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے کسب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، لہذا مقام مرجعیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے، ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا، ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا، آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور با عظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیے نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ رحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے، اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی معرکۃ الاعلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب معراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے۔ جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے، اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی، جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے معصورہ روایات، حکما کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے، جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے، جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی اردو نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جی ہاں سامعین، ہماری ویب سائٹ میں ویڈیو گیلری، فوٹو گیلری، اس کے علاوہ تازہ ترین خبریں پابندی کے ساتھ اور بموقع بریکنگ نیوز کے عنوان سے بھی شائع کی جاتی ہیں اور سامعین ان سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور مطلع فرمائیں گے. ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. کچھ ہی لمحات بعد ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ شہداء دمشق کے خون نے ایران کی سربلندی اور صہیونی دشمن کی رسوائی کے اسباب فراہم کیے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مضبوط دو طرفہ تعلقات پر زور دیا ہے. ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں جموں میں بھی پولنگ ہوئی. اور صہیونی دھمکیوں کے جواب میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کا بیان، رفح پر زمینی حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت نے کہا ہے کہ شہداء دمشق کے خون نے ایران کی سربلندی اور صہیونی دشمن کی رسوائی کے اسباب فراہم کیے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے علی آقا بابائی کے گھر جا کر تعزیت پیش کی اور کہا کہ ان شہیدوں کا پاکیزہ خون مزاحمتی محاذ کی عزت و سربلندی اور جرائم پیشہ صہیونی حکومت کی ذلت کا باعث بنا. صدر سید ابراہیم رئیسی نے سری لنکا سے ایک روزہ دورے سے واپسی کے بعد تہران کے جنوب مغربی علاقے کا دورہ کیا اور وہ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے علی آقا بابائی کے گھر گئے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یہ شہداء ملک و علاقے کی سلامتی کے اہم مشن کے دوران بدترین حکومت کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. ان شہیدوں کا پاکیزہ خون مزاحمتی محاذ کی عزت و سربلندی اور جرائم پیشہ صہیونی حکومت کی ذلت کا باعث بنا. صدر رئیسی نے صہیونی حکومت کے اس جرم کا اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے دیے جانے والے زبردست جواب کا ذکر کیا اور کہا، یقینی طور پر ان شہیدوں کی خون کی برکت سے اس جرائم پیشہ حکومت کا مکمل خاتمہ جلد ہو جائے گا. پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ روابط کے استحکام پر زور دیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات پائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صدر ایران کے حالیہ دور اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات میں باہمی روابط کے ساتھ ہی علاقائی امور بھی زیر بحث آئے. ممتاز زہرہ بلوچ نے بتایا کہ ایران کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے دہشت گردی اور منشیات کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے دونوں ملکوں کے اقتصادی اور تجارتی روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں، جبکہ ہمارے درمیان ترجیحی تجارت کا معاہدہ موجود ہے. انہوں نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی نسل کشی فوری طور پر بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. ممتاز زہرہ بلوچ نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی رپورٹ مسترد کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکہ کی 2023 کی پوری رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ کی تیاری میں مناسب طریقہ نہیں اپنایا گیا. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے اسی کے ساتھ کہا کہ بیلسٹک پرزہ جات کی کمپنیوں پر پابندیوں پر پاکستان نے اپنی تشویش سے امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے. صدر ایران کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر پاکستان نے امریکی دباؤ کے باوجود امن پائپ لائن کے حوالے سے اپنے وعدے پر عمل درآمد کا عزم ظاہر کیا ہے. یہ بات صدر ایران کے معاون برائے سیاسی امور محمد جمشیدی نے دورہ پاکستان اور سری لنکا کے بارے میں انٹرویو دیتے ہوئے کہی. ان کا کہنا تھا کہ صدر رئیسی کا پاکستان اور سری لنکا کا دورہ اچھی ہمسائیگی اور علاقائی ہم آہنگی کی پالیسی کے تحت انجام پایا ہے. محمد جمشیدی نے صدر رئیسی کے دورے پاکستان کو اس سفر کی اسٹریٹجک اہمیت اور اس کی نمایاں کامیابیوں کے تناظر میں اہم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ نجی مذاکرات اور بات چیت میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فریق مقابل کو امن گیس پائپ لائن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. صدر کے معاون برائے سیاسی امور کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ گیس پائپ لائن کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، حالانکہ اسے امریکی دباؤ کا سامنا ہے. انہوں نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان دفاع اور سلامتی کے سمجھوتوں کو انتہائی اہم قرار دیا اور کہا کہ دونوں ممالک نے سلامتی اور خاص طور سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی پیدا کرنے پر اتفاق کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ ماسکو میں بریکس اجلاس کے دوران دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے لیے صہیونی حکومت کی مذمت کی گئی. اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے ماسکو میں بریکس اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اس اجلاس میں اجلاس کے سربراہ نے صہیونیوں کی حرکت کی مذمت کی اور اسے صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا سلسلہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اس اجلاس میں زور دیا کہ دمشق میں صہیونی حکومت کے جرم کی سزا اسلامی جمہوریہ ایران کا قانونی حق تھا. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے تاکید کی کہ اسلامی جمہوری ایران اپنی سرزمین، اپنی مفادات اور اپنے شہریوں کے خلاف ہر قسم کی جارحیت کا سنجیدگی کے ساتھ فوراً اور بے حد سخت جواب دے گا۔ ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں جموں میں بھی پولنگ ہوئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپت محمد حسن۔
پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں آج جموں کے پارلیمانی نشست کے لیے ووٹ ڈالے گئے اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس عمل میں شرکت کی جس میں مرد و زن شامل تھے۔ واجر حکمران جماعت بی جے پی کے امیدوار جگل کشور کا مقابلہ براہ راست انڈیا بلاک کے کانگریسی امیدوار رمن بلا کے درمیان ہے۔ نیشنل کانفرنس نے اس حلقے میں رمن بلا کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس دوران آج نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران الزام لگایا کہ جنوبی کشمیر کی اننت ناگ، راجوری، پونچھ نشست پر الیکشن کمیشن آف انڈیا ان کے بقول مخصوص جماعتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے موسم کا بہانہ بنا کر اسے ملتوی کرنے کا جو انڈیا دے رہا ہے وہ انہیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
کسی نہ کسی بہانے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ دوست یاد کریں تو 2017 میں بھی ایسا ہی ایک سازش کے تحت اننت ناگ اسمبلی حلقے کے لوگوں کو جو ہے ڈس انفرانچائز کیا گیا تھا۔
اس دوران سری نگر پارلیمانی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سری نگر میں نیشنل کانفرنس کے نامزد امیدوار اور معروف شیعہ رہنما آغا سید روح اللہ مہدی نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کیے۔ ان کے ہمراہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی تھی۔ پی ڈی پی کے امیدوار وحید پرا اور اپنی پارٹی کے اشرف میر نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کی ہے۔ اسی اثنا میں آج پی ڈی پی کی خاتون سربراہ اور سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے جموں کے پیر پنچال علاقے میں الیکشن کمپین کے دوران کہا ہے کہ آج کا الیکشن بجلی پانی کے لیے نہیں بلکہ آج کا الیکشن اپنی آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا ہے۔
آج کا الیکشن اس لیے ہے جو جموں کشمیر کے حالات ہیں، جو ڈر ہے، جو خوف ہے، جو ڈرتے ہیں لوگ بات کرنے سے، سچی بات کر نہیں کرتا ہے، کھل کے بات کریں گے تو پتا نہیں کیا ہوگا۔
بالکل
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سپت محمد حسن، سری نگر۔
یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ فلسطینی گروہ نے جارے صہیونی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفح پر اسرائیل کے ممکنہ فوجی حملے کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ غزہ کے جنوبی علاقے رفح پر زمینی حملے کے لیے صہیونی حکومت کی دھمکیوں میں اضافے کے بعد فلسطینی گروہ نے ایک بیان میں کہا کہ مزاحمتی گروہ غزہ پر غاصب اسرائیل کی مسلسل جارحیتوں میں جملہ رفح پر زمینی حملے کے خطرے کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ فلسطینی گروہ نے رفح پر غاصب صہیونی حکومت کے زمینی حملے کے تباہ کن انسانی نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت اور مغربی برادری رفح پر کسی بھی اسرائیلی زمینی حملے کی مکمل ذمہ دار ہے۔ فلسطینی گروہ نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی غاصب حکومت کے ہاتھوں غزہ کے باشندوں کی نسل کشی کبھی بھی اسرائیلی فوج کی ساکھ کو بحال نہیں کر سکے گی کہ جسے مزاحمت نے تباہ کر دیا ہے۔ اس بیان میں دنیا کے آزاد ممالک اور اقوام سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ کسی ایسی المناک صورتحال سے بچنے کے لیے کہ جس سے پورا علاقہ متاثر ہو جائے غزہ کا محاصرہ توڑ دیں۔ نسل کش صہیونی حکومت کے ڈرون اور جنگی طیارے شمال مغربی رفح میں فلسطینی پناہ گزینوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ صہیونی فوج کے ڈرون اور جنگی طیاروں نے شمال مغربی رفح کے الحشاشین، جنوب مغربی خان یونس کے الفخاری اور جنوبی غزہ پٹی پر بمباری کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ فلسطینی ذرائع نے جنوبی شہر غزہ کے الزیتون علاقے پر بھی بمباری اور گولہ باری کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع نے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی استقامت کے جوانوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ نسل کش اسرائیلی فوجیوں نے ناصر اسپتال میں متعدد فلسطینی شہریوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ غزہ کے سرکاری اداروں نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے ناصر اسپتال کے مریضوں اور پناہ گزینوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور ان کے اعضائے بدن کو چرا لیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی مجرموں نے بہت سے فلسطینی شہریوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ناصر اسپتال میں موجود اجتماعی قبروں کا پتہ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ غزہ پٹی کے شہری دفاع کے ادارے نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں اجتماعی قبریں کھودنے اور فلسطینی شہریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں دفن کرنے سے متعلق جرائم کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اجتماعی قبروں سے ملنے والے جنازوں پر تشدد کے نشانات دیکھے گئے ہیں اور ثبوت و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کو نہایت وحشیانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کیا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اجتماعی قبروں سے ملنے والے بہت سے جنازے بچوں کے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ کے خان یونس کے شہر کے ناصر اسپتال کی اجتماعی قبروں سے اب تک 393 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں 58% شناخت کے قابل نہیں ہیں۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر پولینڈ میں امریکہ کے ایٹمی ہتھیار تعینات کیے گئے تو روس و نیٹو کے درمیان براہ راست کسی جعلی جھڑپ کے دوران یہ ایٹمی ہتھیار تباہ ہو جائیں گے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان زاخاروا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ وارسا دیوانگی کی حد تک روسی آرمی کے عسکری منصوبہ سازوں کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن نے جنوب مغربی خلیج عدن میں ایک حملے کی خبر دی ہے۔ میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن نے سوشل میڈیا چینل ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسے جنوبی مغربی عدن میں 15 بحری میل کے فاصلے پر ایک واقعہ رونما ہونے کی خبر ملی ہے۔ اس ادارے نے ہدایت کی ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے اور کسی بھی طرح کے واقعے کی فوراً رپورٹ دی جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے ریڈیو تہران سے پروگرام نیوز ڈیسک کا، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری 3.5 گھنٹے کی اردو نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام نیوز ڈیسک۔
اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز ڈیسک کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نیوز ڈیسک آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہیں باقر قاسمی اور قمر عباس، چلتے ہیں ان کی جانب۔ جی
شکریہ آپ کا، میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں گے۔
جی سلام بناظرین، قبول فرمائیں، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج بھی جیسے کہ اسفر نے بتایا، اور متعدد اور مختلف خبریں ہیں، کچھ دلچسپ خبریں ہیں، کچھ تشویشناک خبریں ہیں، ان پر ہم نظر ڈالیں گے اور ان کا جائزہ لیں گے۔ جی
آج بھی نیوز ڈیسک میں بہت سی اہم خبریں اور ان پر تجزیے شامل رہیں گے۔ جی ہاں، تو آغاز کرتے ہیں صدر مملکت کی خبر سے۔
اپنے وطن واپس لوٹ آئے ہیں، ممالک کا دورہ کر کے
پاکستان اور سری لنکا کا دورہ کیا۔ پاکستان کا 3 روزہ اور سری لنکا کا 1 روزہ، دونوں دورے خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور صدر مملکت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خاص طور پر موجودہ حالات میں خطے کے ان ممالک کے دورے سے دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران ایک طاقتور اور با اختیار ملک ہے جو دشمنوں کو پوری طاقت کے ساتھ اپنا پیغام دے سکتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کو یہ مضبوط کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کے دورے میں دیکھا کہ پاکستان کے عوام میں اسلامی انقلاب کے حوالے سے بہت اچھے جذبات پائے جاتے ہیں اور عوام کا جو جوش و خروش تھا وہ بھی قابل دید تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران ہم نے جو گزشتہ معاہدے تھے یا گزشتہ جو کام پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، جو رکے ہوئے تھے، ان کا جائزہ لیا اور ان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا، اور پھر کچھ نئے معاہدے ہم نے کیے، اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ فروغ پائیں گے، اور ساتھ ہی ہم نے جو باہمی تجارت ہے اس کو $10 ارب تک لے جانے کا
جو مقصد ہے جی
ہدف مقرر کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم جو اقدامات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔
جی یہ کافی اہم تھا۔ ابھی وزیر خارجہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس سلسلے میں اور کہا ہے کہ یہ جو جوش و جذبہ ہے پاکستانی عوام کا رہبر انقلاب اسلامی کے سلسلے میں یا صدر ایران کے سلسلے میں، وہ کافی قابل ستائش ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ جو دورہ، اسے پاکستان اور ایران بڑی سطح پر اسے کامیاب قرار دے رہے ہیں، لیکن کافی لوگوں کو اس سے تکلیف بھی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اس سلسلے میں بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ کافی کامیاب رہا ہے یہ دورہ ہر لحاظ سے، خواجہ محمد آصف نے کہا ہے۔ اور ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ جو امریکہ نے کچھ تشویش ظاہر کی ہے، ظاہر کر دی ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے کہ ہمیں غیر ملکی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر یہ دورہ کسی کو برا لگتا ہے تو اس درد کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم خاص طور سے انہوں نے جو مشترکہ گیس پائپ لائن ہے اس سلسلے میں کہا ہے کہ ہم مشترکہ گیس منصوبے کو آگے بڑھانے اور اسے آپریشنل مرحلے تک پہنچانے کا راستہ تلاش کر لیں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ اس دورے سے پہلے ہی سے گفتگو بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہم لوگ نے بہت سارے پروگراموں میں بھی اس پر کافی تفصیل سے بات کی ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں اب جس طرح کا عزم ہے دونوں فریقوں سے، اور دورے سے پہلے، دورے کے دوران اور دورے کے بعد بھی جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس سے تو امید کافی بڑھ گئی ہے۔
ہمسائیگی اور برادری پر استوار جو دونوں ممالک کے رشتے ہیں، وہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی امریکہ اس پر اظہار تشویش کرتا رہا ہے اور اظہار تکلیف کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان نے جو حال ہی میں جو موقف اپنایا اس حوالے سے وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو گیا ہے امریکہ کے لیے۔ ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے وزیر دفاع کا یہ بیان اس طرح سے آیا ہے،
اور اس سے واضح طور پہ جی
اس سے پہلے جو خاتون نمائندہ تھیں جو اقوام متحدہ میں برس
ڈاکٹر
ملیحہ لودھی، ان کا بھی صاف دو ٹوک یہ بیان آیا تھا کہ بھائی اگر تکلیف ہے تو ان کی ہے، درد سر ہے تو ان کا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے تعلقات اپنی جگہ پر استوار ہیں۔
یہ پاکستان کا جو یہ دورہ ہے صدر کا، وہ اس لحاظ سے بھی کافی اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ممالک کے تعلقات کی گہرائی اس سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جسے کہیں کہ جو عام حالات میں یا عام معمول کے مطابق جو کشیدگی کی انتہا ہوتی ہے ایسے ظاہری طور سے دو ملکوں میں، تو تقریباً اس کے قریب تک پہنچ گئے تھے دونوں ملک،
جس طرح کے واقعات
بالکل
پیش آئے تھے،
لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جو تعلقات کی قربت کی جو انتہا ہوتی ہے، یعنی صدر کا دورہ، وہ اس کے فوراً بعد ہی دیکھنے میں آیا، تو اس سے بالکل یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت اور ایک دوسرے کی سمجھ حکام کی حد تک بھی، عوام میں تو بہت ہی زیادہ ہے،
عوام اور حکومت اور سرکاری سطح پر بھی یہ قربتیں اور یہ رشتے بہت گہرے ہیں۔
جی
ہاں، کچھ معروضی حالات کی وجہ سے تھوڑی اونچ نیچ آئی ہے، آتی رہتی ہے، جس کو مختلف طریقوں سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان رکاوٹوں کو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ برکس کا اجلاس بھی ماسکو میں ہوا ہے
جی,
اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں.
اس میں بہرحال یہ بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے کہ اب جو صورتحال ہے دنیا میں, تو جو مستند کہے جانے والے جو ادارے ہیں اور تنظیمیں ہیں وہ تو ان کی نااہلی تو پوری طرح سے ثابت ہی ہو چکی ہے اور کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کتنا زیادہ رجوع کیا گیا, کیا کچھ کیا گیا, لیکن وہ ہوا. تو ایسے میں ظاہر بات ہے برکس یا اس طرح کے جو دوسرے ادارے ہیں, تنظیمیں ہیں تعاون کی, تو ان کا رول کافی اہم ہو جاتا ہے. تو ابھی ماسکو میں یہ اجلاس چل رہا ہے اور اس میں ایران کے نائب وزیر خارجہ نے حصہ لیا ہے اور انہوں نے علی باقری انہوں نے اپنی جو تقریر کی ہے اس میں اس بات کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ جو آج صورتحال ہے غزہ میں اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں, مختلف تنظیموں اور مختلف اداروں کا جو کردار ہے, جو مؤثر ہو سکتے تھے اور ہیں, ان کا جو کردار یہ تاریخ میں ثبت کیا جائے گا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ان کا کیا کردار تھا. ظاہر سی بات ہے کردار تو ہم ابھی بات کر ہی چکے اور مسلسل بات کر ہی رہے ہیں جب سے غزہ کا بحران شروع ہوا ہے. تو ایسے میں انہوں نے مطالبہ تو کیا ہے کہ فوری طور سے برکس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آگے آئے اور فوری طور پہ جنگ کو روکے, جنگ بندی پر عمل درآمد ہو اور اشیاء خرد و نوش, طبی ساز و سامان, یہ ساری چیزیں وہاں پر پہنچائی جائیں اور اس کے ساتھ ہی جو یہ جنگ ہے اس کو پوری طرح سے روکے اور جو غاصب اسرائیلی فوجی وہاں پر ہیں انہیں باہر نکالا جائے, اس طرح کے مطالبات کیے ہیں. تو یقیناً بہرحال امید تو ہے کہ برکس جیسی تنظیمیں ہی کچھ کریں, ورنہ سلامتی کونسل وغیرہ نے جس طرح سے پنجے گڑا کے رکھا ہے ان طاقتوں نے, تو ان کا تو ان سے تو کوئی خاص امید ہے نہیں.
صحیح
جی
جی, پاکستان کے سلسلے میں ایک افغانستان کے سلسلے میں
جی ہاں, افغانستان کے امور میں جو پاکستان کے مستقل نمائندے ہیں آصف علی خان دورانی صاحب, بہت سینئر سفارتکار پاکستان کے, تو انہوں نے اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی اس سے خطاب کرتے ہوئے بعض اہم نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. خاص طور پر انہوں نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایران اور چین جو ہیں وہ خطے میں پاکستان کے قابل اعتماد دوست ہیں. چونکہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے نمائندے ہیں, تو کچھ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے جو پاکستان کے تحفظات ہیں ان کا بھی اظہار کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان سے جب غیر ملکی فوجوں کا خاص طور پر امریکی افواج کا انخلا ہوا, تو امید یہ پیدا ہوئی تھی کہ افغانستان میں امن قائم ہوگا اور یہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ افسوس کہ وہ توقعات جو ہیں جس طرح تھیں اس طرح پوری نہیں ہو سکی ہیں. اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑی اہم بات انہوں نے جو کی ہے, پاکستان اور ہندوستان کی تو آپس میں کشیدگی ایک عرصے سے جاری ہے, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان سے زیادہ ہمیں اب جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے خطرات اور کشیدگی کا سامنا ہے.
یہ اہم بات ہے,
یہ اہم بات ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اس افغان جنگ کے بعد جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 80,000 سے زائد پاکستانی اس میں اپنی جانیں جو ہے وہ گنوا چکے ہیں, جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور جو پاکستان ہیں, ایران اور چین جو ہیں وہ پاکستان کے بہت ہی قابل اعتماد دوست ہیں اور ہم مستحکم سیکورٹی اور اقتصادی شراکت کی داری کے ذریعے باہمی فائدہ جو ہے
ایران نے جناب ایران نے جو حالیہ اشروں میں اور انقلاب کی کامیابی کے بعد سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا تو ہی ہے, پاکستانی دنیا میں جو بھی شریک بنتا ہے ایران کا وہ اس کے لیے قابل اعتماد ہے. اس بات کو بہت اچھی طرح سے عملی طور پر ایران نے ثابت کیا ہے, بھروسہ
مند ملک عملی طور پر,
چاہے آپ شام کا دیکھ لیں, چاہے صورتحال دیکھ لیں, افغانستان کے سلسلے میں بھی بڑا اہم کردار ایران نے ادا کیا
ہے. لیٹن امریکہ میں دیکھ لیں, ہو در لاطینی امریکی ممالک کے لیے ہو, جب بھی ان کے لیے مسائل کھڑے ہوئے اور بحران کھڑے ہوئے اقتصادی,
تو ایران ایک قابل اعتماد دوست کی طرح ان کی پشت پر کھڑا رہا ہے.
قطر کو دیکھ لیں, علاقے میں دیکھ لیں, لیٹن امریکہ میں وینزویلا میں جب تیل کا بحران ہوا تو ایران نے بحری جہاز سے تیل بھر کے بھیجا, اور جو ہے
لبنان کے لیے یہی ہوا,
جب ناکہ بندی
اپنوں ہی نے جو ہے الگ کر دیا اور بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی, تو ایران نے پوری طرح
مشکل وقت میں جو ہے
مشکل وقت میں ساتھ دیا. ترکیہ کا اسی طرح سے, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا, عراق, سب سارے آپ دیکھ لیں, مثالیں سامنے.
جی ہاں بالکل. اور دوسری طرف اگر ہندوستان کا رخ کریں تو وہاں بھی انتخابی سرگرمیاں بڑے زور و شور سے جاری
ہیں اور بیچ بیچ میں کچھ پھلجھڑیاں بھی. وہ
تو ایک مرحلہ تو مکمل ہو گئے انتخابات کا, اب دوسرا مرحلہ اور پھر جو ہے سات مرحلوں تک,
ابھی چھ مرحلے اور باقی ہیں. لیکن اس درمیان جو ایک بہت ہی ہاٹ ایشو سامنے آیا تقریباً تین چار پانچ دن پہلے سے, جس کا سلسلہ شروع ہوا, وزیر اعظم مودی کا ایک بیان آیا تھا اور وہ اس کو ماہرین نے اور اپوزیشن نے اور اقلیتوں نے بعض اس کو ایک اشتعال انگیز بیان قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک طرح سے مذہب ذات پات اور برادری کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان پر سیدھا الزام آیا تھا یہ. اور اس حوالے سے کانگریس نے باقاعدہ باضابطہ شکایت درج کی تھی الیکشن کمیشن کے پاس, اور 17 شکایتیں اس حوالے سے مختلف جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم مودی کے خلاف جو ہے وہ درج کرائی گئی تھیں. اور ادھر سے خود بی جے پی نے, خود راہل گاندھی جو کانگریس کے لیڈر ہیں, ان کے خلاف اس طرح کی شکایات الیکشن کمیشن میں درج ہوئی تھی. تو اب الیکشن کمیشن نے دونوں سے, بی جے پی سے بھی اور کانگریس پارٹی سے بھی, جواب طلب کیا ہے اور ان کو 29 اپریل صبح 11 بجے تک اپنا جواب جو ہے وہ جمع کرا دینا ہے. اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے دونوں جماعتوں کے صدور سے عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ 77 کے تحت یہ جواب طلب کیا ہے. اور کانگریس صدر جو ہیں وہ ملک ارجن کھڑگے نے پی ایم مودی پر, اور بی جے پی صدر جے پی نڈا نے راہل گاندھی پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا. یہ اس طرح سے, اور کمیشن کا یہ کہنا ہے, الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے, کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے امیدواروں, خاص طور سے جو اسٹار کیمپینرز ہیں, جو بڑے فالوورز بھی جن کے ہیں, ان کے رویے کی پوری ذمہ داری قبول کرنا ہوگی.
بالکل. تو پھر وزیر اعظم تو سپر اسٹار,
وہ سپر اسٹار ہیں, تو ان کو بدرجہ اولا میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو اور اس بیان کی روشنی میں ان کو ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی.
کہ ہندو مسلمان وغیرہ کی باتیں وہ ابھی مسلسل, ابھی راجستھان میں بھی انہوں نے کچھ باتیں اس طرح کی ہیں.
جی.
اور یہ جو کانگریس نے جو شکایت کی ہے تو منموہن سنگھ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی ہے.
جی. اس میں بہرحال ابھی تک مسلمانوں کی طرف سے کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا. مسلمانوں کے سلسلے میں بھی ایک زبان جو استعمال کی گئی تھی اس بیان میں, وہ بھی بڑا سخت تھی, اور اس سے پہلے اس طرح کی مثال کم از کم وزیر اعظم مودی کی طرف سے نہیں دیکھی گئی تھی.
نہیں, وزیر اعظم کی سطح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم کو ان سب چیزوں سے
خیر وہ جو یہ نوٹس بھیجا گیا ہے اس پر, کمیشن کے نوٹس پر کانگریس کا بھی رد عمل آیا ہے, اور جے رام رمیش صاحب جو ہیں کانگریس کے,
کیا بولے
ہو, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کمیشن سے شکایت کی تھی اور جس طرح سے بی جے پی مذہب کا استعمال کر رہی ہے یا اس کا غلط استعمال کر رہی ہے, یہ بات قابل تشویش ہے اور تشویشناک ہے, ہم نوٹس کا جواب دیں گے.
اچھی بات ہے. ویسے ابھی افغانستان کی بات ہو رہی تھی تو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر بات ہندوستان پہنچ گئی. سی این این نے ایک رپورٹ اپنی جاری کی ہے جس میں پینٹاگون نے جو ایک رپورٹ دی تھی جب وہاں سے انخلا ہو رہا تھا ایئرپورٹ,
امریکیوں کا,
اور ایئرپورٹ پہ داعش نے, دہشت گرد تنظیم داعش نے حملہ کیا تھا, تو اس میں بہت بڑی تعداد میں عام شہری مارے گئے تھے. تو اس سلسلے میں جو پینٹاگن کی رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ زیادہ تر شہری داعش کے ہاتھوں مارے گئے تھے. لیکن اب جو ہے سی این این نے ویڈیو جاری کیا ہے اور رپورٹ میں یہ دکھایا ہے جس میں صاف طور سے یہ دکھا, یہ اگست 2021 کی بات ہے, تو اس میں یہ واضح طور پر بتایا کہ اکثر لوگ جو مارے گئے ہیں وہ امریکی فوجیوں کی فائرنگ سے,
گولیوں سے مارے گئے,
اور فائرنگ بھی ایک دو فوجیوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی بلکہ بڑی تعداد میں
فوجی وہاں پہ موجود
تھے, انہوں نے فائرنگ کی اور اس میں اتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اور یہ رپورٹ کہ زیادہ تر عام شہری داعش کے حملے میں مارے گئے, سی این این نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے, اور زیادہ مارے جانے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ امریکی فوجیوں کی فائرنگ سے مارے گئے اور خود کش حملے سے نہیں مارے گئے. تو یہ جو ہے بہت ہی اہم اس لحاظ سے رپورٹ, البتہ اہم صرف جاننے
کے, سی این این نے دیا
اہم اس لیے کہ ہم سن لیں اور تھوڑا سا امریکہ کی مذمت کر کے خوش ہو لیں,
فرق نہیں پڑتا,
خوش ہو لیں بس, اور کچھ ہونے والا
20 سال کے بعد
وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے بھائی. وہ تو ایک ہے یہ تو ایک پورا افغانستان میں کتنے لاکھوں, عراق میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں امریکہ کی وجہ سے, اور اس طرح کے بہت سارے بلیک واٹر,
10 لاکھ ہم آسانی سے کہہ گئے, ایک ملین لوگ
مارے گئے جنگ میں. اور تو پھر یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں. ابھی تو امریکہ نے, یہ تو CNN نے رپورٹ دی ہے, اس میں تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. خود امریکہ نے تحقیقات میں بھی ڈرون حملہ جو ہوا تھا کچھ برس پہلے کی بات ہے, اس میں عام لوگ مارے گئے تھے, ایک گھر کے لوگ, وہ تو خود امریکہ نے بھی قبول کیا کہ صاحب وہاں غلطی سے ہمیں پتا چلا کہ صاحب وہاں دہشت گرد ہے. تو اس لیکن کیا ہوا, کچھ نہیں,
کچھ ہوتا ہی نہیں. نیوز ڈیسک, آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. رخ کرتے ہیں غزہ کا, کہ جہاں پر صہیونی بربریت 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل جاری ہے, اور تمام تر عالمی دباؤ کے باوجود صہیونی حکومت اپنی ہٹ دھرمی سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے, اور مسلسل فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. اگر بات کی جائے گزشتہ 24 گھنٹوں کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی حکومت نے 5 بڑے جرائم کا ارتکاب کیا غزہ کے مختلف علاقوں میں, جن میں کم از کم 43 فلسطینی شہید اور 64 زخمی ہو چکے ہیں. اور اگر بات کی جائے 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک شہداء اور زخمیوں کی تعداد کی, تو اب تک جو ہے وہ 34,305 فلسطینی صہیونی بربریت میں شہید ہو چکے ہیں, اور 77,273 تک زخمیوں کی تعداد پہنچ چکی ہے. اور جو امدادی ادارے ہیں یا جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں, ان کے اعداد و شمار کے مطابق ہزاروں فلسطینی غزہ کے اندر ابھی بھی لاپتہ ہیں اور ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں, کہ جن کو نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے.
بقول یورپی اعلی عہدیدار کے جوزف بورل کے, جو خارجہ سیکرٹری ہیں یورپی یونین کے, کہ پہلے تو جنگ سے پہلے یہ سب سے بڑا کھلا جیل ہوا کرتا تھا غزہ, لیکن اب جو ہے یہ سب سے بڑا کھلا قبرستان بن گیا ہے, اور نہ صرف انسانی ابدان کا اور اجسام کا, جنازوں کا, بلکہ جو یورپی اور مغربی ویلیوز ہیں وہ بھی یہیں پر دفن ہو گئی ہیں, اور ان کی
ویلیوز,
ان کا جملہ ہے, ان کی ویلیوز کا بھی سب سے بڑا
اچھے دیتے ہیں.
جی بیان اچھے دیتے ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو
ان کے ہاتھ میں, اگر دفن قبرستان ہے ضمیروں کا تو کیوں دفن کر رہے ہو, بیدار ہو جاؤ. اقدام کیسے دیکھیں نا آپ, کس طرح سے بھی غلط کام پر, یعنی ایران کا میں مثال دے رہا ہوں, جیسے ایران کے کونسلیٹ پہ حملہ کیا غیر قانونی کام تھے صہیونی حکومت کا, اور اس غیر قانونی کام پر اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق قانونی حق کا استعمال کرتے ہوئے
ایران نے جواب دیا,
تمام نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایران نے جواب دیا قانونی حق, تو اس پہ کتنی تیزی سے یورپ نے اقدام کر دیا, پابندیاں عائد کر دی ایران پر, الٹے ایران پر
خود اسرائیل کے ساتھ مل کر اس کے دفاع کے لیے
آئے تھے, موجود تھے بالکل, فرانس بریٹن
انہوں نے یہ سامنے آئے, اور انہوں نے عملی طور پر
تیزی کتنی دکھائی, مطلب آپ دیکھیں نا ایران پر پابندی لگانے میں کتنی تیزی دکھائی.
اور یوکرین جنگ میں بھی یہی ہوا, بہت تیزی سے میدان میں آیا یورپی یونین اور انٹرنیشنل,
اتنا اتنے بڑے پیمانے پر وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے, اور بقول بور صاحب کے کہ وہ قبرستان بن چکا ہے ضمیر کا, تو اس قبرستان میں یہ یورپی ممالک اور یورپی حکام لے جا کے اپنی اپنی ضمیریں جو اپنے اپنے ضمیر اس میں دفن کر رہے ہیں, لیکن کوئی اقدام نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے اسرائیل کے خلاف, صرف بیان دے رہے ہیں,
ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں کوئی خرچ نہ ہو, ان کو کچھ چکانا نہ پڑے. خیر ادھر ہم رخ کریں گے مسجد الاقصیٰ کا. آج کل صورتحال کچھ وہاں پر ایسی ہے کہ یہودیوں کی عید چل رہی ہے, اور گزشتہ 2-3 دنوں سے ایک روایتی عید ہے, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس دن ان کو فرعونیوں کے چنگل سے نجات ملی تھی.
ہاں ظاہر بات
جی, تو اس کو وہ عید کے طور پر
موسیٰ نے دلائی تھی,
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ان کو نجات دلائی تھی. خیر تو اسی بہانے سے سینکڑوں کی تعداد میں جو وہاں پر صہیونی سیٹلرز ہیں وہ در آئے,
ناجائز صہیونی کالونی,
ناجائز صہیونی کالونی جو آباد کار ہیں, صہیونی آباد کار, وہ در آئے ہیں مسجد کے اندر, وہاں پر شور شرابہ بھی کر رہے ہیں,
سینکڑوں کی تعداد میں,
اور دوسری
پولیس اور فوج کی حمایت انہیں حاصل,
پولیس اور فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ مسلمانوں کے داخلے پر وہاں پابندی ہے. جی یہ اس میں ذرا تشویشناک جو بات ہے اور نقطہ ہے کہ مسلمانوں کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے, اور جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا وہاں پر جو ناجائز سیونی آباد کر رہے ہیں وہ جا کر شور شرابہ کر رہے ہیں اور عید منا رہے ہیں اپنا وہاں پر. اور ایسے مناظر یہی ایام عید کے دوران چاہے اس سال یا گزشتہ برسوں کے دوران اس طریقے کے مناظر سامنے آئے ہیں کہ ہم یہاں پر بتا نہیں سکتے آپ کو اور دکھا بھی نہیں سکتے کہ کس طرح کی بےہودگیاں جا کے یہ اندر کرتے ہیں.
ظاہر اس بات اشتعال دلاتے ہیں یہ اور ان کے ساتھ پولیس ہوتی ہے, اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو
کچھ بھی ذرا سا ریئیکٹ کرے تو بس وہ منتظر ہوتے ہیں کہ ان کو وہیں دھر دبوچے اور ان کو جو ہے گرفتار.
اور اس میں نہ مرد دیکھتے ہیں نہ عورت دیکھتے ہیں نہ بچے دیکھتے ہیں.
اور ادھر ایک اردنی کیریکیچرسٹ ہیں بہت ہی معروف اسامہ حجاج, انہوں نے ایک کیریکیچر جاری کیا ہے. یہ جو دو سال کی ایک طرح سے جنگ نما, یہ ایک طرفہ جنگ ہم کہیں گے,
دو
سو دنوں کی
ایک طرفہ جنگ بھی نہیں کہہ سکتے, ایک طرفہ جا رہی ہے
دہشت گردی ہے. آپ یہ دیکھیں, ایک طرف غزہ ہے ہیرو, دوسری طرف صہیونی حکومت ہے وہ زیرو. اور چھ مہینے گزر جانے کے بعد حقیقتاً ماہرین جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس وقت فلسطین کا پرچم اپنی تمام تر عظمت اور سربلندی کے ساتھ لہرا رہا ہے, اور ادھر جو ہے وہ بالکل بے بس ہے صہیونی حکومت, جو اپنا ایک بھی مقصد پورا نہیں کر پائی ہے. اور جو اعلان شدہ ان کے اہداف تھے ان میں سے ایک بھی ہدف ان کا ابھی تک پورا نہیں ہو سکا ہے. مکمل طور پر بے بس دکھائی دے رہے ہیں, اور یہی بے بسی ان کی سبب بن رہی ہے کہ ہر روز پہلے دن سے زیادہ جو ہے وہ
ان کی مخالفت بھی ہو, ان کی مذمت بھی ہو, اور فلسطین کی حمایت میں بھی اضافہ ہو. اور امریکی یونیورسٹی آج کل جو ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت میں بہت آگے نکل چکی ہے.
وہی میں اصل میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ جو اسامہ حجاج یا حجاج ہیں, حجاج صاحب, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلدی یہ شاہ اردن کے بارے میں بھی کوئی کارٹون بنائیں گے کہ جنہوں نے
بنایا ہوگا یقیناً انہوں نے,
کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی بلکہ الٹے اس کے لیے اردن حکومت
انہوں نے بنایا
سہولت فراہم
کی. امریکی یونیورسٹیوں کی کیا
صورتحال ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ میں وہی اسی طرح آ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ جو مسلمان اسلام ہونے کا دعویٰ اور یہ سب کر رہے ہیں ان کی یہ حال ہے, اور آپ اس کے برعکس آپ دیکھ لیں امریکہ میں جو جہاں کی حکومت تو ہے لیکن عوام اور طلبا کا یہ عالم ہے کہ طوفان آیا ہوا ہے یونیورسٹیوں میں, امریکی یونیورسٹیوں میں, اور پوری طرح سے طلباء باہر ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں غزہ کے ساتھ, اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اور انتظامیہ یونیورسٹی کی اور مقامی انتظامیہ وہ پوری طرح سے
دھمکا رہی ہے
جی. ایکشن بھی لے رہی ہے, ایکشن لے رہی ہے, گرفتار کر رہی ہے, اور اب ان کے ساتھ اساتذہ بھی ہو گئے ہیں. یہ کولمبیا یونیورسٹی میں تو بہت ہی زیادہ شدید مظاہرے ہوئے ہیں, اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس نے کئی بار مہلت دی 48 گھنٹوں کی حساب, یہ مظاہرہ وغیرہ ختم کرو,
کیمپ
وغیرہ جو لگائے ہٹاؤ. البتہ کئی بار بڑھائی مدت کیونکہ اسے طلبہ نے منظور نہیں کیا. تو یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بہت ہی زیادہ وسیع ہو رہا ہے, دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے.
کولمبیا یونیورسٹی سے لے کر براؤن یونیورسٹی تک اور دوسری یونیورسٹی تک یہ سلسلہ پھیل چکا ہے
اصل میں. اور یہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس حالت میں بھی امریکی حکومت وہ امداد کا قانون پاس کر رہی ہے, یعنی جب اپنے ملک میں اتنی زیادہ لوگ اظہار آزادی رائے کیا ہے اس سب کی بات کرتے ہیں, اور لیکن اپنے ملک کے طلباء, اب یہ کسی بھی چھوٹے سے معاملے پہ پانچ طالب علم کسی یونیورسٹی کے اگر امریکہ کے مخالف ملک میں جیسے ایران یا اس طرح کے وہاں اگر جمع ہو جاتے پانچ عدد, تو آپ دیکھتے کہ کتنا ہنگامہ ہو جاتا, اور آزادی پسند لوگ, حریت پسند لوگ, اور تحریک اور امریکہ ساتھ کھڑا
ہے, انٹرنیشنل میڈیا زبان ہو کر
بیانات آنے لگتے ہیں. اور یہاں یہ صورتحال ہے, لیکن کان پہ جسے کہیں جوں بھی نہیں رہ رہی, بلکہ اربوں ڈالر کا بجٹ پاس کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا بہت زیادہ اثر ہے, اور اتنا زیادہ اثر ہے کہ اس کی تشویش امریکی حکام کے علاوہ صہیونی وزیر اعظم کے چہرے پر بھی دیکھی گئی, اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ سب آوارہ اور بدماش لوگ ہیں, طلبہ کو انہوں نے یہ لفظ باضابطہ استعمال کیا, اور یہودیوں کے دشمن لوگ ہیں جو یہ مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اسے بالکل یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور کہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم, یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ طلبہ, یہ لوگ جو بدماش اور آوارہ لوگ ہیں, یہ یہودی طلبہ کو پریشان کر رہے ہیں، یہودی اساتذہ کو مار رہے ہیں، اور یہ یہود
دشمن ہے، یہود دشمن قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہود دشمن نہیں ہے، فلسطینیوں کے ساتھ
حمایت کر رہے ہیں،
اور جو بربریت اور جو جارحیت اور جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کی مذمت ہے،
کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بے رحمی ہے، یہ نتن یاہو کہہ رہے ہیں
ان کو بے رحمی،
بڑی بے رحمی نہیں. مجھے جب میں نے یہ ان کا بیان پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ یہ رحم وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں
اس طرح کے الفاظ آشنا
ہوں گے ان کی ڈکشنری ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ بڑی بے رحمی ہے. جی تو
یہ صورتحال ہے ادھر. خیر یہ تو یہاں پر
میرا خیال یہ صرف امریکہ کی یونیورسٹیوں کی بات نہیں ہے، اب دیکھا جائے تو دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے وہ عام مظاہرین، عام لوگ تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، یہ جو علمی مراکز کے جو طلبہ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اب بڑھ کر جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کی یونیورسٹیاں ہوں، چاہے مسلم ممالک کی یونیورسٹیاں ہوں، عالمی سطح
پر باقاعدہ کیمپیننگ شروع ہو گئی ہے اسے اظہار یکجہتی کے لیے. کل میں نے ویڈیو دیکھا جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا مختلف ممالک سے.
ایران کے ترجمان نے بھی کہا یہ بات کہ اب
جی ایران نے رد عمل دیا ہے،
عالمی ضمیر بیدار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یورپ والوں کی طرح وہ غزہ میں دفن نہیں ہے.
اور اہم بات یہ کہ یہ یونیورسٹی کا جو طبقہ ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی معاشرے کا ایک بہت ہی اہم طبقہ ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک میں اگر انقلاب آتا ہے تو اس میں یونیورسٹی کے جو حلقہ ہوتا ہے اس کا بہت ہی زیادہ کردار ہوتا ہے عوام کے ساتھ ساتھ.
بالکل
یہ یونیورسٹی کا جو حلقہ ہے، جو پڑھا لکھا، جو بالائی طبقہ علم کے لحاظ سے معاشرے کا شمار ہوتا ہے، اگر یہ کسی کے ساتھ دینا شروع کر دے تو اس کا مطلب
نوجوان ہوتا ہے، جو
نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، سمجھ رکھنے والا طبقہ، وہ اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز.
اور دوسری بات یہ کہ جو طلبہ کے احساسات جذبات ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا عنصر ہے جو عوام سے کہیں زیادہ اس بات کی، یعنی اس گنجائش کا حامل ہے اور اس پوٹینشیل کا حامل ہے کہ وہ بہت آسانی سے پوری دنیا میں نیٹورکنگ کر سکتا ہے.
بالکل
یعنی عوام اتنی آسانی سے رد عمل نہیں دیتے. مثال کے طور پر ایران کے عوام کہیں نکل لیں کسی مسئلے پر، یا امریکہ کے عوام نکل لیں، تو ہو سکتا ہے دوسرے ملک میں اتنی جلدی ان کی تابع داری میں باہر نہ آئے. لیکن اگر کسی ملک میں طلبہ اگر میدان میں آ رہے ہیں،
آپس
میں رابطہ ہوتا ہے، اور جو احساسات، نفسیات، جس طریقے کی ذہنیت ہوتی ہے طلبہ کی، یکسانیت جو ہوتی ہے، وہ باعث بنتی ہے کہ اس کی جو امواج ہیں ان کا دائرہ بڑھتا چلا جائے دوسرے ممالک تک.
تو یہ بہت خوشائند چیز
ہے، یہ خوشائند بات ہے.
دوسری خوشائند بھی ہے، آپ بتائیں گے ایک اور بات.
بسم اللہ.
نہیں بتائیں.
ایک دوسری خوشائند بات جو واقعی خوشائند ہے وہ یہ کہ جو سہونی چینل ہے، نہیں یہ تو خیر میں چھوڑوں، سہونی چینل نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جو سہونی حکام ہیں ان کو اپنی گرفتاری کا خطرہ ستانے لگا ہے.
جی
جی
یہ بڑی خوشائند بات.
اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ کا یہ جو احتجاج ہوا ہے امریکہ، خاص طور پر امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، جب یہ سلسلہ
احتجاجی طوفان آیا
اور اس طوفان کی لہریں جب دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیوں تک بھی پہنچی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لہر کا، اس طوفان کا عالمی سطح پر کیا اثر مرتب ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بہت اہم نوعیت کی موومنٹ ہے، اور یونیورسٹیوں تک اس کا چلے جانا اور پھر اس کے اندر جو کنٹینیوٹی ہے وہ بڑی اہم ہے. یعنی یہ کوئی ایک دم جذباتی مظاہرے نہیں ہے. جب سے یہ غزہ کے اندر یہ سلسلہ شروع ہے، جب سے غاصب سین حکومت کی طرف سے نسل کشی کا یہ سلسلہ شروع ہے، تو آہستہ آہستہ یونیورسٹیوں میں اس نے رسوخ کیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یونیورسٹیز، اسٹوڈینٹس اور اساتذہ اس میں ایک پیج پہ آ گئے ہیں. حکومت کی طرف سے بہت سخت پابندیاں ہیں، امریکہ کی طرف سے، حتیٰ امریکی پریزیڈنٹ اس موضوع پہ جو ہے وہ بیانات دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری انتظامیہ، کیونکہ اگر یونیورسٹیز کے اندر اس شدت آ جاتی ہے تو یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر بہت ہی مؤثر ہوتا ہے، اور یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ایک یوتھ چونکہ ہوتی ہے، اور یوتھ اس کے اندر جب یہ موبلائزیشن شروع ہو جاتی ہے تو وہ پوری سوسائٹی کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو روٹین میں جتنے مظاہرے ہو رہے تھے ان کو اتنی سختی سے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن جو ہی یہ مسئلہ یونیورسٹیز کی حد تک پہنچا، اس کو حکومت، انتظامیہ، پوری مشینری، حتیٰ خود غاصب سہونی حکومت کے پرائم منسٹر نیتن یاہو بھی چیخنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک یہودیت مخالف تحریک کا نام دے دیا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے, اور چونکہ امریکن اور یونیورسٹیز کے علمی لحاظ سے باقی یونیورسٹیوں پہ بھی اثرات ہوتے ہیں, تو یہ بعید نہیں ہے کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز سے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ امریکن یونیورسٹیز کے اسٹوڈینٹس کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے وہ بھی میدان میں آ جائیں. اس وقت فیلڈ کے اندر, اسٹوڈینٹس کے اندر, ہر طبقہ فکر کے اندر, ہر شعبہ حیات سے متعلق لوگ غزہ کے بارے میں تشویش کا شکار ہیں, پریشان ہیں, ان کے ہاں اس مسئلے میں بڑی بھرپور قسم کی جو ہے حمایت ہے. اب اگر یہ اسٹوڈینٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا کی اسٹوڈینٹ برادری اگر اس میں شامل ہو جاتی ہے, تو یہ خود صہیونی لابی, امریکہ اور تمام غزہ کے اس موضوع میں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, حتیٰ وہ جو اس وقت غیر جانبدار ہیں, ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ان مظاہروں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس آپے سے باہر ہو چکی ہے امریکی, اور یونیورسٹیوں کے اندر داخل ہو کر جو پرامن طلبہ ہیں ان کے خلاف انتہائی تشدد کا استعمال کر رہی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ صہیونی حمایت میں اور نتنیاہو کی حمایت میں اس وقت اسرائیلی انتظامیہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے, اور جس انداز سے وہ پہ در پہ قانون کی خلاف ورزی, جو خود ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے, اس کی جس انداز سے خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کے انہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے. یہ نفرت مزید بڑھے گی. اب اسٹوڈینٹس جو یونیورسٹی ایریا کے اندر احتجاج کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی سے باہر بھی نکلیں گے. جب انہوں نے اپنے کیمپس کے اندر احتجاجی کیمپ لگائے ہیں تو یہ احتجاجی کیمپ باہر بھی نکلیں گے. یہ جتنا اس کو شدت سے دبانے کی یہ کوشش کی جائے گی, اتنا ہی پوری قوت کے ساتھ نوجوان, کیونکہ نوجوانوں کے اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے, وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹیں ڈالی جائیں. اور جب یونیورسٹی انتظامیہ یعنی ٹیچرز بھی ساتھ ہو جائیں, اور اکیڈمک جو ایک پوری ٹیمز ہیں مختلف یونیورسٹیز کی, وہ بھی اس وقت اسٹوڈینٹس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے ایسی ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ اسٹوڈینٹس کو زد و کوب کیا جا رہا ہے, اور ان کو یونیورسٹیز کے اندر جا کے جو ہے وہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. تو
جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت شکریہ. اگر طلبہ پر اسی طرح تشدد جاری رہا تو یہ تحریک پھر یونیورسٹیوں کے اندر سے باہر بھی نکل سکتی ہے, جو زیادہ خطرناک ثابت ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. یہی پر ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. مجھے قمر عباس اور باقر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.